السلام علیکم،
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے شام کی صورتحال پہ، خاص طور پہ امریکہ اور اتحادی ممالک کی جانب سے شام کے اندر مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کے اڈوں کے اوپر بمباری کے بعد اور اس کے خاتمے کے دعوے کے بعد وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور یہ کہ یہ صورتحال کس طرف لیڈ کر سکتی ہے، نہ صرف شام کو بلکہ اس پورے خطے کو، اس پہ انالیسز لیں گے اپنے پینلسٹ کا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان بھارت تعلقات کی۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس کی تائید یا توثیق کی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے اور کشمیر سمیت تمام متنازع معاملات پہ کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے ہیں۔ تیسرا ہمارا سیگمنٹ، اس میں ہم جائزہ لیں گے پشتون تحفظ تحریک کا، موومنٹ کا، اور ہم نے اس پہ بات کی ہے منظور پشتین سے، لیڈر ہیں پشتون موومنٹ کے، تحفظ موومنٹ کے، پی ٹی ایم کے۔ ان کے ساتھ ہم نے کافی کریٹیکل سوالات کیے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کی جانب سے بالواسطہ جن کنسرنز کا یا جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے۔ اور پروگرام کا ہمارا آخری حصہ سیگمنٹ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ٹیسٹ کے دورے کے لیے، ٹیسٹ سیریز کے دورے کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے، کچھ نئے نام بھی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی رات امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادی ملکوں نے شام کے اندر جو بتایا گیا ہے کیمیکل ویپنز کا جو اڈا تھا، اس کو ٹارگیٹ کیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ نکی ہیلی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے جو کیمیکل ویپنز کا دل تھا دنیا بھر میں، اس کو ختم کر دیا ہے، اور باقی امریکہ کے وزیر دفاع بھی اس کو سراہ رہے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ سے تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے اس میں کہ شام میں اگر مزید فضائی حملوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ان کی جانب سے، امریکہ یا ان کے اتحادیوں کی جانب سے، لیکن اگر شام کے صدر بشار الاسد نے اپنے لوگوں کے خلاف مستقبل میں کبھی دوبارہ بھی کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ان کا ملک اور اس کے اتحادی مزید کاروائیاں کریں گے۔ بورس جانسن نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، بی بی سی سے ان کی بات ہوئی تھی، یہ ہم آپ کو اس کا حوالہ دے دیں گے۔ دوسری جانب خاص طور پہ روس، وہ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہا ہے، اقوام متحدہ کا ایک ہنگامی اجلاس بھی اس میں طلب کیا گیا، لیکن روس کے مقصد کو یا روس اپنی قرارداد جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہ آ سکا کہ جہاں پہ اس کے پاس وہ ویٹو پاور ہوتی۔ انالیسز لیں گے ہم اپنے پینلسٹ کا، آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں، ہمیں جوائن کریں جناب ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈیلیویر یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی۔ اکرام سہگل صاحب ہمیں جوائن کریں، ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں، آج کل امریکہ کا وزٹ کر رہی ہیں۔ امین اللہ رئیسانی صاحب فارمر پاکستانی امبیسڈر، تہران میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں پاکستان کے لیے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ڈاکٹر مقتدر خان صاحب، سب سے پہلے ذرا ہم شروع کرتے ہیں، امریکہ سے ہی شروع کرتے ہیں، کس طرح کا رد عمل آ رہا ہے، کتنا یا کس دلیل کن آرگیومنٹس کے ساتھ امریکہ اپنے اس اقدام کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور امریکہ کے اپنے لوگ کس حد تک مطمئن ہیں اپنی گورنمنٹ کے اس اقدام سے؟
دیکھیے، بعض لوگ مطلب زیادہ تر تو جو فورن پالیسی ایلیٹ ہے، فورن پالیسی ایلیٹ کی جو دونوں طرف سے بائی پارٹیسن پوزیشن ہے، وہ تو صاف ہے کہ صدا اسد کے ساتھ امریکہ کو سختی سے پیش کرنا چاہیے، اور یہ جو انٹرنیشنل نارم جو کہہ رہے ہیں کہ سیریا نے وائلیٹ کیا ہے کیمیکل ویپنز کا استعمال کر کے، اس کی کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ مطلب تقریباً کنسنسس ہے کہ دس واز اے گڈ ڈیسیشن، لیکن ایک بات یہ بھی واضح ہو رہی ہے جو تھوڑی بہت کریٹیکل تھنکرز یہ صاف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، سیریا نے ایک انٹرنیشنل نارم کو وائلیٹ کیا ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ، فرانس نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے سیریا کو اٹیک کر کے۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سیکورٹی کاؤنسل، اگر کسی ایک ملک دوسرے ملک کو صرف چند صورتوں میں حملہ کر سکتا ہے، ایک اپنی ڈیفنس کے لیے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس ملک پر کسی نہ کسی طرح سے ایک ڈیمانڈ ہو کہ آپ آئے ہمارے ملک میں آئے اور سیکیورٹی کے لیے آپ کچھ انویٹ کریں، تو اس صورتحال میں وہ استعمال کر سکتا ہے اٹیک۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے، نہ تو ان کو سیریا کی طرف سے دعوت آئی تھی اور نہ سیریا نے امریکہ، برطانیہ یا فرانس پر حملہ کیا، تو اس طرح سے یہ تینوں ملک یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے وائلیشن میں ہیں۔
صحیح، کیونکہ ابھی تک رپورٹ بھی نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بظاہر بہت سارے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ شام کے اندر جو خانہ جنگی تھی، جو سول وار تھی، وہ ایک کسی انجام پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اب اس حملے کے بعد یہ پھر طوالت اختیار کر جائے گی، طویل ہو جائے گی، کوئی انسرٹن ہے سیریا کا فیوچر؟ کیا دیکھتے ہیں صدر اسد کا مستقبل، شام کا مستقبل اس حملے کے بعد؟
دیکھیے یہ اتنا سیریس اٹیک نہیں ہے، وہاں پہ تین ایس ایس آر سیز کہتے ہیں سیریا میں، سیرین سائنٹیفک ریسرچ سینٹرز ہیں، تو امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ سینٹرز میں کیمیکل ویپنز پر ریسرچ کیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو ویپنائز کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بیسیکلی انکنونشنل ویپنز کو ڈیلیور کرنے کا ریسرچ ہوتا ہے۔ تو اگر امریکہ کے پاس یہ انٹیلیجنس پہلے سے تھی تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ انہوں نے پہلے اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا، تو استعمال ہونے سے پہلے کیمیکل ویپنز، اگر اتنا فرم انٹیلیجنس تھی کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز بن رہے ہیں۔ تو یہ جو ٹارگیٹ انہوں نے کیے ہیں یہ اتنے سیریس ٹارگیٹ نہیں ہیں، زیادہ لائف کا کانسیکوینسز نہیں ہوا ہے۔
تو کیا اس سطح کے ٹارگیٹس کے لیے
وہ خانہ جنگی کی اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا اگر رشیا اس کو ایسکلیٹ نہیں کرتا؟
اگر رشیا ایسکلیٹ نہیں کرتا تو خانہ جنگی پر بھی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ تو لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے حملے کے لیے کانگریس کی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹ کو کہ ان کی اجازت لی جائے یا کانگریس کو آن بورڈ لیا جائے؟
بس ایک دو اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس حملے کو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ اس بات کو انڈر لائن کرنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح کے انٹرونشنز اور اس طرح پریزیڈنٹ کو اس طرح کے ایکشن لینے کے لیے کانگریس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس اٹیک سے چند ہفتے پہلے کانگریس میں دونوں طرف کے لیڈرز، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ، دونوں نے کہا تھا کہ مزید کوئی ایکشن لینے کے لیے پریزیڈنٹ کو کانگریس سے اجازت لینا چاہیے، لیکن یہ جو وار پاورز ایکٹ ہے جس کا ابھی بھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا ہے، وہ مسلسل پریزیڈنٹس اس کو اگریسولی انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور بیسیکلی اگر وہ باقاعدہ فل فلڈ جنگ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بیسس پہ وہ چلتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے 9/11 کے بعد کانگریس نے پریزیڈنٹس کو ایک ایسا بلینک چیک دیا تھا کہ ٹو ڈو واٹ ایور از نیسسری ٹو کیپ امریکہ سیف، تو جارج بش اور صدر اوباما دونوں نے اس کانگریشنل ایکٹ کو بیسیکلی ایز اے بلینک چیک استعمال کیا ہے فارن انٹروینشنز کے لیے۔ اگر کانگریس لا نہیں پاس کرتی تو، اور وہ اگر پریسیڈنٹ نہیں کنٹیسٹ کرتا، تو اس طرح کے انیشیٹیوز نہیں لے سکتے۔ لیکن پبلک اوپینین اس فیور میں ہے کہ پریسیڈنٹ کے پاس اتنا فریڈم تو ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس ملک کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔
جی امین اللہ رئی ثانی صاحب، امبیسڈر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ خیر مقدم۔ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اس حملے کے بعد اس ریجن کی سچویشن، ایک بات، اور دوسرا یہ کہ ایران اور روس دونوں بڑے اتحادی ملک ہیں صدر بشار الاسد کے، اور روس کی طرف سے تو یہاں تک کہا گیا کہ ہم انٹرسیپٹ کریں گے، روکیں گے ان میزائلز کو اگر وہاں سے فائر کیے جاتے ہیں۔ سو کوئی ملٹریلی کوئی بڑی موومنٹ روس کی جانب سے نہیں نظر آئی ہے شام کے ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ سو ابھی کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ ان دونوں ملکوں کو، کس حد تک وہ صدر اسد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر طاقت کے استعمال کی بات ہے تو وہ فوجی اعتبار سے کتنی ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں؟
یہاں دیکھیں، میں آپ کا ایک بات کی میں کریکشن کروں کہ میں تہران میں نہیں سفیر رہا، میں لبنان میں، شام میں اور مسقط اور عمان، ان ملکوں میں میں سفیر رہا ہوں،
معافی چاہتا ہوں جی۔
اور جب یہ عرب سپرنگ شروع ہوا، شروع میں میں اس وقت شام میں ہی تھا۔ یہ سب چیزیں اگر آپ انالیسز کریں امریکن اس ہسٹری کی، اور فرینچ اور برٹش، کہ یہ جو عراق میں جو کچھ ہوا اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اور عراق پہ حملہ کر دیا گیا اور اس کو ڈسٹروائے کیا گیا، اور اس کے بعد جو عراق کا حال آپ نے دیکھا، اسی طرح یہ جو کچھ ابھی افغانستان میں ہوا اور اس کا حال آپ نے جو کچھ دیکھا کہ ڈی سٹیبلائز ہو گیا یہ ملک، اور اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہی نہیں ہو سکے۔ ان ساروں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی اور ان دو جو ملک ہیں، خاص طور پہ فرانس اور برٹش، ان کی ایک تاریخ ہے۔ پچھلے دنوں یہ افغانستان میں 100 سے زیادہ جو ہے بچے مارے گئے اور بمباری کی گئی اور وہ مر گئے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا، یہ سب چیزیں آپ اگر سب چیزوں کو دیکھیں، وائے سیریا، کیوں شام کو جو ہے، کیونکہ اس میں امریکہ کا اور ان دو ملکوں کا اپنا انٹرسٹ ہے ٹو ڈی سٹیبلائز اور بشار الاسد کو اتارنا، اور اس کو اتارنے کے لیے بہت سارے بے گناہ لوگ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے جو ہے مارے گئے ہیں، اور قتل و غارت جو ہے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ویپن کی بات کر رہے ہیں امریکن کے, جی یہاں جو ہے کیمیکل ویپن استعمال کیے گئے, اس کی بھی وہ شور نہیں ہے, یہ صرف ایک قیاس ارائی ہے, اور اس قیاس ارائی کے اوپر انہوں نے جو ہے یہ کاروائی کی. اور یہ تو ایک بدماشی کے اس میں آ جاتا ہے کہ ایک بدماش ہو جو اپنی مرضی سے جو ہے کہے کہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جب یہ پالیسیز زیادہ چلیں گی تو یہ ایک ڈی سٹیبلائز باقی ساری دنیا کو کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ روس نے بڑی سمجھداری سے کام لیا کہ اس نے اس کے اوپر زیادہ ریئیکشن جو ہے اپنا شو نہیں کیا, کیونکہ اگر اس ریئیکشن کو وہ زیادہ شو کرتا تو ہو سکتا ہے کہ معاملات آگے بڑھتے اور اس سارے خطے میں جو ہے خرابیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی. تو میرے حساب میں یہ جو ہے امریکہ کو, ان دو ملکوں کو اپنی پالیسیز کو جو ہے ریسٹرین کرنا پڑے گا, اور ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ زبردستی والی جو بات ہے اس سے معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں اور ملکوں کا اپنا کانفیڈینس جو ہے, اب امریکہ پہ اور ان دو ملکوں پہ لوگوں کا کانفیڈینس بھی ہونا کم شروع ہو گیا. یہ اپنی جو ہے اصلیت کو جو ہے کھوتے جا رہے ہیں, اپنی اہمیت کو کھوتے جا رہے ہیں.
میں اس نقطے پہ بالکل ڈاکٹر مقدس صاحب آپ کو لینا چاہوں گی. ایک تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ تنقید ہے, اسپیشلی اگر ہم اس اوریجن کے یوزرز کو دیکھیں, وہ بھی یہی حوالہ دے رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے, باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, جیسے امبیسڈر صاحب نے ذکر کیا ہے. سو امریکہ کیسے جسٹیفائی کرے گا ایک بات, اور پھر دوسرا جو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے آگے بڑھے تو پھر وہ اپنی جو ایک ریسپیکٹ ہے اس میں کمی آ جائے گی, ان کا جو کردار ہے وہ محدود ہو جائے گا, یا اس کی لیجیٹیمیسی پہ کوئسچنز آئیں گے سیریس.
یہ آپ نے مجھ سے کوئسچن کیا
ڈاکٹر مقتدر صاحب سے, آپ والا نقطۂ نظر ان کے سامنے رکھا ہے. جی
جی, اگر آپ 1973 میں جب آئل کرائسس ہو رہی تھی, یا 67 کی وار, یا ابھی بھی لے لے 82 میں, تو یہ اوپینین امریکہ کے بارے میں کوئی مختلف نہیں ہوتا. عراق وار کے زمانے میں بھی اتنی ہی تنقید امریکہ کی گئی. جو سپر پاورز ہوتے ہیں ان کی اسی طرح مسلسل تنقید ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مسلمان کئی ملک ہیں وہ کچھ کوئی نہیں کرتے, بڑے بڑے سپر پاورز ہیں, نیوکلیئر پاورز ہیں, یہی کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں, ہم مسلمان اتحاد ہے, خدا ہمارا صحیح ہے, قرآن ہماری صحیح ہے, وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں فلسطین کے بارے میں؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات کیوں نہیں توڑ لیتے؟ امریکہ سے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ فلسطین, جارڈن, سب کے سب, پاکستان کانسٹنٹلی ایڈ لیتے. تو یہ جو ریٹرک ہے نا, اینٹی امریکن ریٹرک, اس کو نہ تو امریکہ سیریس لیتا ہے نہ کسی اینالسٹ کو سیریس لینا چاہیے. جو امریکہ کی پالیسی ہے سیریا کے تعلق سے, وہ غزہ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. وہ وہاں پہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک کہ جو انٹرنیشنل نارمز کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے, خاص طور سے وہ بہت سیریس ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی پرولیفریشن کے خلاف. ایک تو ایک مثال کے طور پہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے اگر نیوکلیئر ویپنز آ جاتے ہیں مسلمان ملکوں کے پاس یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے پاس, تو یہ ویسٹرن ملکوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اور دوسرے ہے کہ اگر کیمیکل ویپنز آسانی سے بننا شروع ہو گئے دوسرے ملکوں میں, تو وہ بھی ٹیررسٹ کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, پھر وہ پیرس میں, برسلز میں, لندن میں, یا یہاں نیو یارک میں استعمال ہو سکتے ہیں. تو اس معاملے کے تعلق سے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہے یا نہ کہے, اس کے طرف سے دیر ول بی اے سیریس ریسپانس امریکہ میں, واشنگٹن میں, کوئی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رشیا کا رول ہے, رشیا نے مسلسل اس اٹیک سے پہلے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز کو بلاک کیا. تین اٹمپٹس کیے نکی ہیلی نے سیکیورٹی کاؤنسل میں کہ وی شوڈ ہیو این انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے, کیونکہ بعض لوگوں کی کنسپریسی تھیری یہ ہے کہ یہ کیمیکل ویپنز اسد نے نہیں استعمال کیا بلکہ وائٹ ہیلمٹس نام کا جو گروپ ہے انہوں نے استعمال کیا تاکہ وہ امریکہ کو, دے وانٹ ٹو کیپ امریکہ ان دا تھیٹر, تو تاکہ اسد کو ویک کرے. لیکن اگر امریکہ وڈرا ہو جاتا ہے تو سیریا بیسیکلی تین حصوں میں بڑھ جائے گا. اسد کا جو کنٹرول ہے دمسکس اور جو کرنٹ کنٹرول ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. ریبلز کمزور ہوتے جا رہے ہیں, امریکہ کے جانے کے بعد ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, اور پھر سے آئی سیس مضبوط ہو سکتی ہے. تو یہ فیئرز کے لیے دے وانٹ امریکہ ٹو بی دیئر. دوسرے ملک تو نہیں آ رہے وہاں, سعودی عربیہ یا پاکستان یا کوئی دوسرے فوج وغیرہ تو نہیں بھیج رہا نا مسلمانوں کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے. تو یہ کنسپریسی تھیوری کو کلیریفائی کرنے کے لیے امریکہ چاہ رہا تھا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو, اس کو رشیا مسلسل روکتے گیا. پھر اٹیک کے وقت اس نے کہا کہ ہم انٹرسپٹ کیے, لیکن کچھ انٹرسپٹ نہیں کیا. انہوں نے 105 میزائل فائر کیے گئے تقریباً 9 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے. اور اب اس کے بعد اس نے پھر کوشش کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک ریزولیوشن. تو بیسیکلی یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو رشیا کے ساتھ ایک جو نئی کولڈ وار, اور سیکرٹری جنرل نے بھی کہا گوتیرز نے کہ یہ جو نئی کولڈ وار کا سلسلہ ہو گیا ہے, اس کا ایک ون آف دیز ہاٹ اسپاٹس بن گیا ہے سیریا, کیونکہ وہاں پہ رشیا کا ڈپلائمنٹ ہے, وہاں امریکن ڈپلائمنٹ ہے, وہاں پہ ایرانینز ہیں, اسرائیل اس کے بارڈر پہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیریا کا جو مسئلہ ہے, اٹ کوڈ بیکم لائک اے کولڈ وار جیو پولیٹیکل ٹینشن ویسٹرن ممالکوں کے ساتھ. اور ایک وجہ اس لیے بھی تھا کہ برطانیہ اس میں کافی اگریسولی پارٹیسپیٹ کیا, کیونکہ رشیا نے خود کہتے ہیں کہ کیمیکل ویپنس لے کے کسی شخص کو اسیسینیٹ کیا انگلینڈ میں. تو اس اسیسینیشن کے بعد جو تعلقات خراب ہوئے, تقریباً 100 ڈپلومیٹس کو
نکالا گیا.
تو ایک میسج رشیا کو بھی بھیج رہے ہیں کہ ویسٹ از یونائٹیڈ رشیا کے خلاف, اور رشیا اپنی اگریسو پالیسیز سے بینیفٹ نہیں کرے گا, اور رشیا کے جو اور وہ لوگ جو رشیا کو اپنا ایلائی بنائیں گے ان کو رشیا پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو دس از
یہ دو میسج ہے دونوں طرف سے, روس ان کو بچا نہیں سکتا اور روس کے خلاف دوسرے متحد ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر مقتدر خان صاحب, پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز ایٹ ڈیلیور یونیورسٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی سیگمنٹ میں اکرام سہگل صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ, پہلے بھی ہم تعارف کرا چکے, اور امبیسڈر امین اللہ رئیسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سو امین اللہ رئیسانی صاحب, آپ ذرا اس اینگل پہ بات کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے جو گفتگو کر گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ روس کو صاف پیغام یہ جا رہا ہے کہ مغرب آپ کے خلاف متحد ہے, اور جو اس اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی اس میں آئے گا, جو کرنٹلی جن کا رجحان روس کی طرف ہے ان کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ روس ان کو بچا نہیں سکے گا. سو روس کیا, اور تھرڈلی یہ کہ کیا واقعتاً یہ ایک کولڈ وار ہے جس کا جس لفظ کا استعمال سیکرٹری جنرل نے بھی کیا؟
جی بالکل, یہ چیزیں ہیں, لیکن میں جیسے پہلے کہا کہ رشیا جو ہے بہت ریسٹرینٹ استعمال کر رہا ہے اس وقت, اور اسی ریسٹرینٹ کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نگلیکٹ کر رہا ہے. ابھی بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلاک جو ہے رشیا چائنا اور ہمارے علاقوں کا جو ہے ایک بن رہا ہے بہت اکنامک بلاک. اب اس بلاک کو بھی بلاک کرنے کے لیے جو ہے ویسٹرن پاور جو ہے اپنی ایک حکمت عملی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور اسی کے تحت افغانستان میں بھی امریکہ پرمننٹلی آگے جو ہے بیٹھا ہوا ہے تاکہ اس اکنامک بلاک کو جو ہے بلاک کیا جائے. اب یہ ساری چیزیں یہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. اب اسلامی ملک کا جہاں جہاں تک تعلق ہے تو میں یہاں تھوڑی سی ایک بات کر دوں گا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت ساری سوچتے ہیں, اور ہمیں 1400 سال پہلے بہت ساری چیزیں حدیث اور قرآن میں بتا دی گئی ہیں. آج کل کے دور کے بارے میں ایک حدیث پوری ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ مسلمان اللہ کو بھول جائیں گے اور اپنی مدد کے لیے اسلام کے مخالفین کو پکاریں گے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ مسلمان ملک کیوں نہیں اٹھتے, کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے, کیونکہ اس وقت وہ امریکہ سے اور ان ملکوں سے ڈر رہے ہیں. اس لیے ڈر رہے ہیں کہ
صرف ڈر دینے کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا, سعودی عربیہ, ترکی, انہوں نے انڈورس کیا بچائیں گے. سعودی عرب جو کہ لیڈ کرتا ہے اسلامی دنیا کو, اس کا مطمع نظر تھا کہ اسد حکومت کو کمزور کیا جائے. ترکی نے بھی اس کی حمایت کی ہے ان کیمیکل ویپنز کے خاتمے کی. سو مسلم دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس کو انڈورس کر رہی ہے بڑے ممالک.
نہیں جی نہیں, اس کی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. میں وہاں جب تھا تو میرے پاس ایک پیپر ایسے آئے تھے جس میں 2.6 بلین ڈالر جو تھے سعودی نے اور قطر اور ان لوگوں نے جو ہے پھینکے تھے ٹو ڈی سٹیبلائز سیریا. اس کے آگے جو ایک سارا مسئلہ ہے دیٹ از اونلی اینڈ اونلی ٹو سیو اسرائیل فرام ہزب اللہ, کیونکہ ہزب اللہ کی کسی مسلمان ملک سے جنگ نہیں ہوئی. اس کی تینوں جو جنگیں ہوئی وہ اسرائیل کے خلاف ہوئی, اور اس میں انہوں نے جو ہے اسرائیل کی اچھی خاصی جو ہے وہاں اس ٹھکائی اگائی کی. اب یہ ساری گیم جو کی گئی ہے ٹو سیو اسرائیل, اس میں انفارچونیٹلی بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ملک بھی جو ہے کچھ شامل ہے, اور اسی طرح ترکی سے سارا اسلحہ جو ہے وہ سیریا میں آ رہا تھا. اور اسی پہ میں خاص طور پہ ترکی کے سفیر کے پاس گیا تھا جب میں وہاں تھا کہ آپ اپنا نیبرنگ کنٹری کو ڈیسٹیبلائز مت کریں, کل آپ کو باری آئے گی. اور اسی باری میں ترکی کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, اور یہی رشین تھے جنہوں نے ترکی کو 4 دن 5 دن پہلے بتایا کہ آپ کے خلاف کیوں ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی یہ سب چیزیں انفارچونیٹلی ہم آنکھیں جو ہیں وہ شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے ریت میں دیکھ کے ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ لوگ یہ ممالک آ کے بچا لیں گے, لیکن ہمیں اگر بچنا ہے تو ہمیں خود اپنے آپ سے بچنا ہے.
جی اکرام سہگل صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. ذرا شام خاص طور پہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس اتحادی ممالک کے حملے کے بعد کی صورتحال کا تمام زاویوں سے آپ جائزہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں پلیز, کہ اس کا خانہ جنگی پہ کیا اثرات ہیں, صدر بشار الاسد کے لیے کیا میسج ہے, روس اور ایران کے لیے کیا میسج ہے, اور اس بڑے بلاک کے خلاف اگر کوئی نیا بلاک بنتا بھی ہے تو وہ فوجی اعتبار سے کس حد تک آگے جا سکتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیمیکل وارفیئر جو ہے, کیمیکل جو ویپنز ہیں, اس کو تو آپ کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کسی کے ہاتھ یہ چڑھ گیا کیمیکل اور بایولوجیکل وارفیئر, تو جو آپ کی انفیکٹ جتنی آپ کی ڈیمیج ہوگی, جتنی آپ کی کلنگ ہوگی, اس کی تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو نیچرلی اگر کیمیکل اٹیک ہوا ہے اور جس طرح جو ایویڈنس پوائنٹ کرتا ہے اور جو کہا گیا تھا انفیکٹ دیا گیا تھا تو آپشن کہ بھائی آپ انڈیپینڈنٹ سے ویریفائی کریں, تو وہ اگر انہوں نے سیریا نے نہیں مانا تو آئی تھنک پھر تو ایک جائز آپ جو اسٹوریج ہیں ایریاز وغیرہ وہ تو آپ اور یہاں پر کیمیکل آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ بن رہے ہیں تو آپ کو اس کو اٹیک کریں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ یہ اس کی جو خود بھی جنرل میٹس نے کہا ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ڈیفینس سیکرٹری نے, اس کی ریپرکشنز اور ریمیفیکیشنز بہت زیادہ ہیں. وہ یہ ہیں کہ یہ وار سپریڈ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا رشیا نے کافی ریسٹرینٹ ڈالا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر رشیا ایون دو موسٹ آف دی اٹیکس میسائلز کے تھرو آئی ہیں, اگر رشیا بھی اگر اس کے اندر انوالو ہو جاتا کسی نہ کسی طرح اور اس بہانے کے اپنے وہ سیلف پروٹیکشن سیلف ڈیفینس کے اندر کر رہا ہے تو دس تھنک وڈ ہیو گون آؤٹ آف کنٹرول. اس کے اندر اسرائیل بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر اور ملک بھی آ جاتے. تو آئی تھنک جنرلی جو میسج یہاں پر ہے کہ آپ ایک طرح تو آئیڈیالوجی ہے اور بڑی اچھی بات میں بات کرتا ہوں کہ, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹل ریسٹرینٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کنفیڈریشن جو ہے یہ یہاں سے باہر ہو جائے. اب دیکھیں یہ ایک زمانے میں یہ وہ علاقہ تھا یو نو سیریا کے علاقہ, تو یہ تو بولتے ہیں 7th century سے چلا آ رہا ہے ایریا آف کانفلکٹ. آپ دیکھیں ہسٹری دیکھ لیں جتنی بھی کانفلکٹ ہوئی ہیں اسی علاقے میں, اسلام کے اندر جتنی بھی انٹرنل کانفلکٹ ہوئی ہیں کروسیڈر وغیرہ یہ وہ جتنی بھی کانفلکٹ ہوئی ہیں فار 5-7 centuries زیادہ تر یہیں پر آپ کی کانسنٹریٹڈ تھی. بٹ ابھی آپ کی کھچڑی بنی ہوئی وہاں پر. کھچڑی کس طرح بنی ہے کہ ایک ہے ترکی ہے ان کی اپنی, اس کے اندر وہ ہے کرد کی وجہ سے, ایک ہے رشیا اس کی اپنی انٹرسٹ ہے شورپ اسد رجین ریبلز ہیں جو ڈیوائڈیڈ ہیں, لیکن کچھ تو سپورٹ کرتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس, کچھ سپورٹ آیا ہے ایران سے حزب اللہ کے تھرو. ٹھیک ہے جی. اچھا اسرائیل آف کورس نہیں چاہتا کہ حزب اللہ کو وہاں فرم فٹ آؤٹ بن جائے, ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر کہیں پر ایسی چیز ہو جائے جہاں پر اسد حاوی ہو جائے. تو آئی تھنک آل ان آل سچویشن جو ہے بڑا ڈینجرس سچویشن ہے. اس کے اندر چاہیے کہ اس کے اندر سب سے پہلے کہ ہر پارٹی جو ہے ویدر یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو, روس ہو, ترکی ہو, ایران ہو اور اسرائیل ہو, یہ سب ریسٹرینٹ کریں, کیونکہ اگر یہ اسپریڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہول ریجن جو ہے اس کنفیگریشن میں آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی یہ پرمٹ نہیں آپ کر سکتے کسی کو بھی کہ گیون دا سچویشن, گیون دا ویریس فیکشنز, گیون دا میریڈ نمبر آف ریبل گروپس, کہ کسی کے ہاتھ یہ کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز کی چیزیں ان کے ہاتھ آ جائے تو اس کی ریمیفیکیشن بہت زیادہ ہیں. یہ پھر اگر آپ کریں تو پھر انٹائر سٹیز بھی ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, یو نو بائی پوٹنگ ان دیز ویپنز انٹو
ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سہگل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. امبیسڈر امین اللہ رئیسانی صاحب آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور اسی طرح ڈاکٹر مقدر خان صاحب جن سے ہم پہلے اجازت لے چکے لیکن پتہ چلا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اس کے اوپر, لیکن ایک بریک کے بعد.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر आपके काम आ जाए.
Great ideas.
25-year-olds, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज़ पर.
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम. मैं हूं असद हसन. प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम और इंजीनियर जॉन ड्राइडन. और प्रोग्राम के सिलसिले में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर बात करेंगे. काफी महीनों, बल्कि अगर यह कहना चाहिए कि पिछले 2-2.5 बरसों से खासतौर पर कशीदा चले आ रही हैं. और हालिया दिनों में दोनों अतराफ में जो फायरिंग के वाकयात हैं, उन्होंने इनको मजीद कशीदा बनाया. और फिर भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जिस तरह की सूरत हाल इन दिनों में पैदा हुई है, उसके ऊपर भी इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात पहले से ज्यादा कशीदगी का शिकार हैं. लेकिन इन हालात के अंदर पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तरफ से एक बयान ये सामने आया है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी तनाज़ात हैं, बशमूल कश्मीर मामले के, इन सब का हल चाहते हैं. जामिया मुज़ाकरात के जरिए ही ये मुमकिन हो सकता है उनके बकौल. और इसको बहुत इंडोर्स भी किया जा रहा है. तो लेकिन एक सवालिया निशान जो है वो मुख्तलिफ हलकों से सामने आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी क़यादतें, सियासी जमातें अगर किसी पीस प्रोसेस को, डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएट करती हैं, तो उनको उस तरह से हिमायत की मदद हासिल नहीं होती है जितनी कि किसी भी फौजी हुकूमत के अंदर या फौजी सरबराह के अपने इक्तदार में होते हुए होती है. अब इन हालात में जब यह हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करने वाली है, तो ये मुज़ाकरात कौन इनिशिएट करेगा, किस तरह से करेगा, और ये एंडोर्समेंट कितनी फ़ायदा मंद हो सकती है, क्या भारत भी इस जानेब तवज्जो देगा, ये 2-3 बुनियादी सवाल आते हैं. इस पर हम एनालिसिस लेंगे. जनाब इकराम सहगल साहब हमारे साथ हैं, मुमताज़ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं. मेजर जनरल असफर करीम भारत से दिफाई तजयकार हैं, वो हमारे साथ होंगे. और ब्रिगेडियर इमरान मलिक भी गालबन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं. तमाम का बेहद शुक्रिया. इकराम सहगल साहब अमरीका में हैं, ब्रिगेडियर साहब इमरान मलिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और जनरल असफर करीम साहब वो भारत में हैं. इकराम सहगल साहब, जनरल बाजवा साहब का स्टेटमेंट, तमाम मुजाकरात मामलात मुजाकरात के जरिए हल हों, डायलाग के जरिए, लेकिन ये इनिशिएटिव कौन लेगा, भारत कितना इसको इन हालात में तवज्जो से सुनेगा?
देखिए, सबसे पहले ये परसेप्शन के सिविलियन हुकूमत को कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देता, मिलिट्री एस्टेब्लिश नहीं करने देता, ये पहले 2002 से पहले आई थिंक आप इसमें सच तो समझ सकते हैं. पर 2002 में एक जब से मुशर्रफ साहब ने ये लिया था और वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और उन्हें इनफैक्ट केम वेरी क्लोज टू एन एग्रीमेंट एट आगरा, तो आई थिंक ये परसेप्शन गलत है. उसके बाद कॉन्स्टेंटली जितने भी आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, जितने भी आपकी है, वो पाकिस्तान आर्मी की एक ही मौकफ है कि डायलॉग के थ्रू होगा, ठीक है जी. और इसमें कोई शक शुबा नहीं है. हाँ, ऑन द ग्राउंड आप कह सकते हैं कि ठीक है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उन्होंने कार्रवाइयां की हैं और उनकी कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान को काफी एम्बैरसमेंट हुआ है, और एम्बैरसमेंट के अलावा नुकसान भी हुआ है. और नुकसान ये हुआ है कि जो हमारी अच्छी खासी डायलॉग थी भारत के साथ, वो बिल्कुल वो खत्म होकर रहेगी. लेकिन आप दूसरी तरफ देखें भारत का रवैया, उससे आप जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. वो तो अमित तुले में है, वो तो उनके तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कहता है कि हमारे हबे इस पूरे तबके दोते पूरी भले रीजन के अंदर जब तक हमारी भारत और पाकिस्तान की आपस में अमन नहीं होगा, यहाँ पर रीजन बदलना प्रोग्रेस नहीं करेगा. अब वो उनकी रवैया ये है कि इनको पानी से महरूम कर दो, इनको नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू करो, इनकी बलूचिस्तान अलग कर दो, इनको ब्यूरो वो करेंगे, अटैक्स करेंगे वगैरह. आप इनकी रेटरिक सुने तो आप हैरान हो जाएंगे. मैं तो फॉर एग्जाम्पल बहुत एम्बेरस हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, मैं सख्त एम्बेरस हुआ हूँ कि भाई हम सोचाते थे कि दोस्ती और अमन का हाथ हो, ठीक है दुश्मनियां होती है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एग्री नहीं करेंगे. लेकिन जो हम चले थे कश्मीर फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में हमारा ये था मौकफ और वो भारत मान गया था, हमारा ये मौकफ था कि भाई आई थिंक कश्मीर में कभी भी एग्रीमेंट नहीं होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग एक अरेंजमेंट कर लेते हैं सो दैट एक कश्मीर को एक तरह का, और आप देखें ट्रेड शुरू हो गई अक्रॉस द LOC वगैरह, बातें शुरू हो गई वगैरह. लेकिन ये रोल बैक जो है ये बहुत प्रोनाउंस्ड है भारत की तरफ से आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट कमिंग पावर. आई थिंक मोदी गवर्नमेंट डिसाइड दैट एंड इट्स अ नॉर्मल रवैया टुवर्ड्स द मुसलमान डिस्टिंग, यू नो, विदिन डिस्टिंग. उनकी अब रेटरिक सुन ले, और ये नहीं कि उनकी भारत के अंदर बहुत से सेन वॉइस हैं और बीजेपी के अंदर لوگوں نے اس کو اپوز کیا, یہ بھی میں مانتا ہوں, لیکن جنرلی یہ بات غلط ہے کہ پاکستان برٹش ٹائپ کسی اس کو روکتا ہے. ہاں ہمارے سول پولیٹیکل لیڈر اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں کہ جب وہ ناکام ہوتے ہیں کسی جگہ پر جان آگے نہیں بڑھ سکتے, وہ بلیم کر دیتے ہیں بڑے کنوینئنٹلی کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ 2002 کے بعد ایک کانسٹنٹ ایک وہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہماری جتنی بھی چیزیں وہ ڈائلگ کے تھرو ہوں گی, لڑائی سے نہیں ہوں گی.
جی بہت شکریہ آپ کا اکرام سہگل صاحب. میجر جنرل اسفر کریم صاحب بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو ابتدائیہ ہم نے جو بیان کیا تھا پاکستان کی فوج کے سربراہ کا سٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ایشوز ہیں بھارت کے ساتھ بشمول کشمیر کے وہ جامع کمپوزٹ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونے چاہیے ہیں اور یہی واحد ذریعہ ہے, اسی طرح سے ہی ممکن ہے. سو بھارت میں اس وقت پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کے ریفرنس میں کیا ماحول ہے؟ دونوں طرف تقریباً انتخابات کا سیزن بھی ہے, سو پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی سیریس ہو سکتی ہے الیکشن اپنا الیکشنز کے سیزن میں مذاکرات کے لیے, یا پاکستانی فوج کے سربراہ کا یہ بیان بھارت میں کیسے دیکھا یہ لیا جا رہا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان چیف کا بیان ہے وہ کوئی ڈپلومیٹک ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے, نہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کے حامی سے, وہ اپنے لوگوں کے لیے ہے. شاید انہوں نے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات کی جائے, لیکن یہ کہنے کی بات الگ ہے. جو گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے لائن آف کنٹرول پر, بارڈر پہ, انفلٹریشن پر, ٹیررزم پر, اگر اس کو ہی دور کرنا ہے تو کسی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈی جی ایم او بات چیت بیٹھ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ پچھلے اگریمنٹ تھے ہمارے. تو اگر یہ ایکشن گراؤنڈ پہ ہوتا اور ٹینشن کم ہوتا ہے تب جا کے بات چیت کا ماحول قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک جب بھی ماحول بات چیت کا ہوا کوئی نہ کوئی ٹیرر اٹیک, چاہے پٹھان کوٹ ہو چاہے کٹھوا ہو, کہیں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ صرف کشمیر کا نہیں ہے, یہ ایک بہت چھوٹا قصہ ہے. بڑا قصہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی بہت ڈیپ سیٹڈ رائیولری ہے ساؤتھ ایشیا میں. پاکستان اپنا سائز کو بھول کر یہ بنانا چاہتا ہے کہ بھارت کے برابری ہے, وہ شاید ان کا کمپلشن ہے. اور اس کے ساتھ پھر ان کی پالیسی جو افغانستان میں ہے وہ بھارت کے خلاف ہے, بھارت کو اندر راستہ نہیں دیتے ہیں, اندر جانے نہیں دیتے ہیں, اور ہاسٹیلٹیز تمام طرح کی چلتی رہتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر پوری طور پہ دیکھی جائیں اور سب سے پہلے لائن آف کنٹرول پر اس کا فائرنگ وغیرہ بند کی جائے تو شاید بات آگے بڑھ جائے گی.
اور آپ نے بڑا ایک مختلف اور گہرا نقطہ سہگل صاحب, میں چاہوں گا آپ اس کو رسپونڈ کریں. وہ کہتے ہیں کشمیر ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, جو جنوبی ایشیا کے اندر جو انٹرسٹ ہیں وہاں پہ جو ایک تقابلے کی یا مقابلے کی جو فضا ہے وہ درحقیقت مخاصمت کی روٹس جو ہیں وہ پیدا کر رہی ہیں. افغانستان ہے, باقی اس ریجن کے اندر مختلف پلیئرز کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو سہگل صاحب آپ فرمائیے گا اس بارے میں کچھ.
آئی تھنک جن صاحب جو ہے نا وہ فروزن ان لمبو ہو گئے. جو پہلے 15 سال پہلے کی بات ہوئی, ہاں ضرور تھا اس وقت ایک بات یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے ساؤتھ ایشیا میں ہم ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, سائز کی فرق نہیں پڑتی. اسرائیل کی سائز آپ دیکھ لیں, عرب ملکوں کی سائزیں آپ دیکھ لیں, سائز کی فرق نہیں پڑتی. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹیپ ٹورڈز مڈل ایسٹ, ٹورڈز سینٹرل ایشیا بہت پہلے لے لیا تھا, جب ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمارا اب جو ایسٹ ورڈ تھا بیکاز آف ایک زمانے میں ایسٹ پاکستان ہوتا تھا نا بنگلہ دیش, وہ ختم ہو گیا. تو ہماری اتنی وہ نہیں رہی. دوسری بات افغانستان میں رہتا, افغانستان ہمارا نیبر ہے, انڈیا کا نیبر نہیں ہے. ہمارے بارڈر افغانستان کے ساتھ ہیں. 3 ملین افغان ریفیوجیز ہمارے سوائل کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بین سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا ایز اے ٹوکن 10,000 ریفیوجیز تو لے لیں, دکھا دیں ہمیں, دکھا کے کہ بھائی اتنی اتنی دوستی آپ کے ساتھ ہے, آپ کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں. 3 ملین ریفیوجیز اب آپ کے سوائل پر ہوں, آپ ان کی اب سوچیں کہ ان کی لاجسٹکس ہی سوچیں, ان کی جو کتنی پرابلم ہمیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ سوچیں. تو ہماری ایک نیچرل انٹرسٹ ہے ادر دین بارڈر, ہماری ایگزسٹنگ, ہماری آپ ٹرانزٹ ٹریڈ میں, آپ شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم ایک پیسہ نہیں لیتے ان سے, ایک پیسہ نہیں لیتے ایز اے ٹرانزٹ فیس افغانستان سے. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی پورٹ استعمال کرتا ہے, تو ہمارے روڈز اور ریلوے لائن جاتا ہے وغیرہ, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی یہ باتیں. اچھا ہاں, ہمارا انٹرسٹ ضرور ہے افغانستان میں, ہمارے ساتھ بارڈر ہے, نیچرلی ہمارا نیبر ہے. جس طرح ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کہ انڈیا برما کے ساتھ کیا کرتا ہے, یا انڈیا نیپال کے ساتھ کیا کرتا ہے, یا انڈیا भूटान के साथ द्वारा, नेचुरली दैट इज इंडिया के उनके नेबर है, वो उस तरह वो करे. लेकिन इंडिया के अंदर एक ये फ्रोजन परसेप्शन है क्योंकि पहले ये चला आ रहा है. दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल आप ठीक है, मैं मानता हूँ नॉन स्टेट एक्टर्स इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन बात यह है कि आप देखें विद इन कश्मीर, आई थिंक विद इन कश्मीर जो इंडिजिनस वो है शुरू हुआ, रिप्रेशन जो है, अगर जनरल साहब को नजर नहीं आता तो आई एम शॉक्ड अगर ये नजर नहीं आता.
दोनों तरफ का वर्जन आ गया.
ये बहुत इंडियन लीडर्स कह रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि भाई ये मामला ये सॉल्व करने वाला मामला है. ठीक है जी, तो आई थिंक आप उस पर वी शुड नॉट रिमेन फ्रोजन इन टाइम, वी शुड गो बियॉन्ड दैट. एंड वो रेटरिक जो है ना, ये रेटरिक बड़ा आसान है, रेटरिक तो बहुत लोग कहते
हैं. शुक्रिया एक राम सहगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया. जनरल आसिफ करीम साहब, आपके भी हम ममनून है कि आप हमारे साथ रहे. और इमरान मलिक साहब, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. जी इमरान मलिक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी बिल्कुल.
जी बेहद शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया. सर मुझे बहुत क्विकली दो इश्यूज के ऊपर आपके कमेंट्स लेने. एक तो पाकिस्तान फौज का सरबराह का जो स्टेटमेंट है कि भारत के साथ तमाम मामला तमाम तनाजात मुजाकरात के जरिए हल होने चाहिए, कितनी बेहतर पेशकश है, कैसी टाइमिंग है, भारत से क्या जवाब आना चाहिए?
देखिए जब मैंने अभी बातचीत सुनी है, मेरे जनरल साहब इंडियन आर्मी के बात कर रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल में आज खुलकर वो बात कर ली है जो कि हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं. वो चाहते हैं कि इंडियन हेजमनी कायम हो साउथ एशिया में और पाकिस्तान भी नेपाल भूटान या श्रीलंका टाइप ऑफ बांग्लादेश टाइप का मुल्क बनकर रहे, हिंदुस्तान के ताबे रहे और हिंदुस्तान की जो भी डायरेक्शन हैं अपनी तमाम इंटरनल एक्सटर्नल मिलिट्री और डिफेंस की पॉलिसीज हिंदुस्तान की मर्जी के मुताबिक बनाएं. मगर जनरल साहब एक बात भूल गए कि न्यूक्लियर स्टेट जब आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती. यहाँ पर बात साइज का नहीं है, यहाँ पे बात कैपेबिलिटी की है. इंडिया की जो कन्वेंशनल फोर्सेस की जो सुपीरियोरिटी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी वो न्यूट्रलाइज हो गई है, वो इक्वलाइज हो गई है बिकॉज पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट. तो अब बात हमें जो करनी है वो इस तरह से करनी है कि हम सॉवरेन इक्वलिटी के साथ, अपने डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ हिंदुस्तान के साथ एक बराबरी के तौर पर हम बातचीत करें.
सही.
अब ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की अभी क्या पॉलिसी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ.
ठीक.
हिंदुस्तान इस वक्त फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ. देयर इज अ हाइब्रिड वॉर व्हिच इज बीइंग फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान. उसके मुख्तलिफ डायमेंशन है, मिलिट्री डायमेंशन है जो एलओसी और वर्किंग बाउंड्री पे है, एक टेररिज्म डायमेंशन है जो कि अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, एक मीडिया वॉरफेयर है जो कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है.
आपका सर वर्जन आ गया, मैंने भारत से भी ले लिया था.
करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में वो आना नहीं चाह रहे हैं, इकोनॉमिकली सीपैक को सेबोटाज करना चाह रहे हैं. तो इस सब कुछ करने के बावजूद इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है इस पॉलिसी ऑफ कोएर्शन का, एक स्टेट है क्या ये समझते हैं कि इस पॉलिसी ऑफ कोएर्शन से पाकिस्तान एकदम घुटने टेक देगा और हिंदुस्तान की तमाम बातें मान लेगा?
जी अब सर ये जरा हम आते हैं जो बायलिटरल जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उससे ज्यादा पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू पे आते हैं जो हमारा अगला सेगमेंट भी है, मुझे क्विकली उसको रैप अप भी करना है. सामीन ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन रहे हैं, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम और ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है. ब्रिगेडियर साहब अगला जो इशू है वो पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट से मुतालिक है, इसके बारे में लंबी तफसील में नहीं जाता, काफी इस पर लिखा बोला कहा जा चुका है, लेकिन ताजा तरीन जो तहफ्फुजात पाकिस्तान की फौज के सरबराह की जानिब से बिलवास्ता तौर पर रिफ्लेक्ट किए गए कि अमन की कोशिशें पाकिस्तान की फौज ने की है लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ फिर से खड़ा हो रहे हैं, ये उसको सबोताज कर सकते हैं. पहले उनका साउंड बाइट सुनते हैं फिर आपका मैं एनालिसिस लेता हूं.
जी
मंजूर पश्तीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला. हमारे बहुत सारे सामीन जानते हैं
पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की की तरफ और अमन की तरफ जा रहा है और ये ना हो कि जब हमारे मुल्क में पूरा अमन आ जाए तो हम इन शुदा की कुर्बानियों को भूल बैठे, क्योंकि हमारी कौम की भी जो तारीख याद रखने की सारिया सलाहियत है वो बहुत कम है. अभी आप देखें कि कुछ ही अर्सा गुजरा है कि फाटा में अमन आया है और लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी है. कुछ लोग पाकिस्तान में जो बाहर से और अंदर से पाकिस्तान की सालिमत के दरपे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं کہ آپ جو کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ جب تک
جی برگیڈیر صاحب یہ اشارہ بظاہر منظور پشتین جنہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ شروع کر رکھی ہے اس کے بارے میں لیا جا رہا ہے بہت سارے مبصرین کا یہ خیال ہے اور ہم نے منظور پشتین سے ایک تفصیل انٹرویو بھی کیا ہے. باقی باتیں ان کی وہی ہیں, پرامن تحریک ہے, بنیادی مقاصد ہیں اور بڑی پیسو ان کی ٹون ہے اور قانون ریاست کی عملداری سب کو قبول کرتے ہیں, فوج کا احترام کرتے ہیں, ساری باتیں ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہمیں ریسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرے. اور آج کے انٹرویو میں جو انہوں نے مختلف ایک بات کہی ہے وہ یہ کہ اس موومنٹ کے بعد یا اس کے بعد جو ریئیکشن آ رہا ہے اس میں ایون طالبان سے انہیں خطرہ ہے اور ان طالبان کو حمایت جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی ہے جو ان کو یعنی اس پشتون تحفظ موومنٹ کو دھمکیاں دے رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ پاکستان کی سیکیورٹی کی جو ڈاکٹر ہے اس کے پس منظر میں؟
میرے خیال میں آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بہت ہی ایک بیلنس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ ابھی یہ دیکھیے کہ پاکستان نے اچیو کیا کیا ہے فاٹا کے اندر. فاٹا کے اندر امن آیا ہے بہت عرصوں کے بعد, اور ابھی جو یہاں پر ایکچوئل کاروائی ہونی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان آرمی کو آہستہ آہستہ تمام علاقے جو ہیں وہ سول گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر دینے چاہیے, خود وڈرا کرنا چاہیے اور سول گورنمنٹ کو اپنا ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے.
یہی سب سے بڑی بات. لیکن دوسری بات سر کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ طالبان کے ایلیمنٹ پاکستان کے خفیہ اداروں یا سیکیورٹی اداروں کی ایما پر منظور پشتین کو اور ان کی ساتھیوں کو تھریٹ کر رہے ہوں؟ یہ جو ان کا موقف,
مطلب اگر آپ یا ان کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہے, مگر اس سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس سے پاکستان کو یا پاکستان کی افواج کو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے, مطلب یہاں تو یہ ہونا کہ کوئی ایسا ہمیں پاکستان کو یا پاکستان کی افواج کو کوئی ایسا بہت ہی بڑا فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو یہ آدمی یہ کام کرے. دیکھیں اس پشتون تحفظ موومنٹ جو کہ میرے خیال میں بہت ہی ایک ٹرائل قسم کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی, اس کو کیس آف ڈیتھ دی ہے اشرف غنی صاحب نے, دی پریزیڈنٹ آف افغانستان. جب وہ اس کے ساتھ انوالو ہوئے تو ساتھ ہی جتنے بھی انٹرنل تھے پاکستان کے اندر وہ ریز ہو گئے کہ بھائی یہ افغانستان کے پریزیڈنٹ کا پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور تعلق ہے اور بن رہا ہے, اور جیسے کہ آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ ان کی جو ہوسٹل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں را ہے, این ٹی ایس ہے, ایون سی آئی اے ہے, وہ اس موومنٹ ایکسپلوئٹ کر کے پاکستان کے خلاف کاروائی اسٹارٹ کر سکتی ہیں.
یہ وہ کنسرن جو آرمی چیف نے بیان کیے اور جس کے اوپر ہم نے ان سے
ٹیررسٹ ایلیمنٹس مل جائیں تو پاکستان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں.
بے حد شکریہ آپ کا برگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انہی کنسرنس کے اوپر ہم نے منظور پشتین سے سوال جواب بھی کیے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل باجوا صاحب, ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس کے پس منظر میں کہ مزید کیا چیلنجز ہیں اس تحریک کے لیے اور کیا واقعتا ان کو بین الاقوامی اداروں, ملکوں یا افراد کی کوئی حمایت حاصل ہے. آئیے منظور پشتین سے بات کرتے ہیں. منظور پشتین صاحب بہت شکریہ آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. ہمارے بہت سارے سامعین جانتے ہیں کہ آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں, لیکن لیٹس سے کہ کچھ لوگ اگر آپ کو پہلی بار سن رہے ہیں تو مختصراً بتائیں آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں جس کے لیے آپ نے تحریک شروع کر رکھی ہے.
وہی جو پہلے 13 عمر کو سزا دینا اور عدالت میں پیش کرنا اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانا اور مسنگ پرسن کو عدالت بھیجنا, مطلب عدالت کو دے دینا, اور جو فاٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام عوام پر یعنی اسپیشل بوڑھوں پر اور بچوں پر تشدد نہ کرنا, وہاں اگر کوئی ہے تو ٹارگیٹ آپریشن ہو جائے, اور وہاں سے مائنس کی صفائی کرنا.
ٹھیک, یہ بنیادی مطالبات ہیں. ان مطالبات سے بہت سارے پولیٹیکل لیڈر بھی بنیادی,
ایک بات جو ہم نے بعد میں کیا, مطلب یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ چیک پوسٹ کو ختم کرو, ہم نے یہ کہا کہ چیک پوسٹ پر رویہ اچھا ہو, مطلب وہاں گالیاں وغیرہ نہ ہو.
تو آپ کو لگتا ہے وہاں پہ رویہ اچھا نہیں؟ اچھا, بہت سارے لوگ ظاہر ہے آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر شک کی نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے آپ کی تحریک کو, خاص طور پہ پاکستان کی فوج کے سربراہ کی جانب سے جن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اس کے بعد سے آپ کی تحریک کو ایک خاص زاویے سے دیکھا جا رہا ہے, کیوں؟
دیکھو ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کے آئین کے اندر بات کر رہے ہیں, ہمیں آئین کے اندر عدالت اور آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں لوگ اس چیز کو دیکھیں, وہ تو بغیر یعنی بے بنیاد بات کر رہے ہیں. ہم تو جس چیز کو مطلب جو مطالبات کرے اس کا بنیاد ہے
جی.
اس کے ثبوت ہیں, اس کے گواہ ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا تنوع ان کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے.
سو جنرل باجوا کی طرف سے جو ایڈریس کیا گیا بالواسطہ آپ کا ذکر ہوا, اس کے بعد سے آپ کی تحریک پہ کیا فرق پڑا ہے؟
کچھ فرق نہیں پڑا ہے, بس صرف اتنا جو پشتون لوگ ہیں مطلب یہ تو اگر کوئی مانے نہ مانے کہ تقریباً کروڑوں لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں پشتون تحفظ مومنٹ سے, ان کو انہوں نے یہ پیغام تقریباً دے دیا کہ وہ ان لوگوں کو آن نہیں کرتے ہیں.
سو آپ کی پشتون, آپ کی تحریک میں صرف پشتون تحفظ کیوں ہے؟ لاپتہ تو غیر پشتون بھی ہیں, اس کے اندر بلوچ بھی ہیں, اس کے اندر پنجابیز بھی ہیں, اس کے اندر سندھی بھی ہو سکتے ہیں.
ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے, اگر رابطہ بن جائے تو سب کے لیے ہو جائیں گے.
تو آپ پھر سب کے لیے, سو کیا اس پشتون موومنٹ کے اندر افغان پشتون بھی شامل ہیں جن کے حقوق کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟
نہیں, ان کے لیے تو ہم نے کبھی بات نہیں کی.
ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, آج بھی جلسہ تھا باجوڑ میں یا تحریک تھی.
یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ جو پاکستانی میڈیا ہے, جو باقی میڈیا, وہ اس کو ہمارے جلسوں کو کوریج نہیں دے رہی ہے, ورنہ اس کا جواب ہمارے جلسوں کے اندر موجود ہے.
سو منظور پشتین, پاکستانی میڈیا کیوں نہیں کوریج دے رہا آپ کو؟
یہ تو ان سے کوئی پوچھے کہ وہ ہمیں کوئی کوریج کیوں نہیں دیتے. بہرحال وہ انتہائی مطلب تعصب کی بنیاد پر باتیں بھی کرتے ہیں, بالکل متاثر ہے, بالکل باعث ہے. جب بھی ان کے ساتھ پہلے دفعہ جب میرا بات ہو رہا تھا, میں تاریخ بتاتے ہوئے, نام بتاتے ہوئے, سب کچھ بتاتے ہوئے جب بات کر رہا تھا جس طرح ہوا ہے, تو وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنی طرف سے بے بنیاد الزامات لگا رہے تھے کہ اس کے پیچھے بیرونی لوگ, تو سب کہتے تھے ہاں بالکل. یعنی ہماری جو ایک ثبوت کی بنیاد پر بات تھی وہ اس کو نہیں ماننے کے لیے تھے, لیکن اپنی طرف سے جب بھی بنیاد باتیں ہو رہے تھے اس کو ایک دوسرے کی طرف میں ہاں بالکل وہ مطلب جو سپورٹ کر رہے تھے. تو اس کا تو یہی حال ہے کہ بالکل مطلب ایک دشمن جیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. ہمارا سوچ کیا تھا اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
ویسے باہر سے کوئی لیٹ سے کہ اگر حکومتیں نہ صحیح, ادارے یا ایجنسیاں نہ صحیح, لیکن انٹرنیشنل ادارے ہیں, رائٹس کے بھی ادارے ہیں. میں نے آپ کا ایک ایڈریس, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا جس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ ریاست پاکستان کی بات کرنا چاہیں گے تو ہم غیر ملکی سالس وہاں پہ موجود ہونے چاہیے. سو آپ کی جو پھر تحریک ہے, آپ
ایسا نہیں کہا, میں نے ایسا کہا کہ اگر ہمیں بالکل یہاں حقوق نہیں ملے تو پھر ہم باہر جو مطلب انسان رہ رہے ہیں پورے دنیا, ان سے بھی یہ مدد مانگے کہ یہ مطلب اس کے ذریعے ہم سے یہ حقوق دے دیں. لیکن اگر اس بات پر کوئی ناراض ہے, بس کو ہم واپس لے لیں گے, یہ چلو ٹھیک ہے, اس طرح پاکستان کے اندر ہی ہم اپنے حقوق مانگتے ہیں اور مانگیں گے.
لیکن اس سے پہلے آپ کا منظور پشتین, کسی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہی صحیح, اقوام متحدہ کا کوئی چیپٹر صحیح, کسی سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟
نہیں, کبھی نہیں ہوا. وہ ایک بار یہاں ہیومن رائٹس والے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسنگ پرسن کی لسٹ ہے وہ آپ ہمیں دے دیں. ہم نے کہا نہیں, ہم یہ ڈائریکٹ ان کو دیتے ہیں, یہ کسی کو دیتے نہیں ہیں, ہم صرف ڈائریکٹ اس کو فوج اور اداروں کو فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ.
اچھا پشتین صاحب, یہ بتائیں, آپ نے کہا پاکستانی میڈیا آپ کے خلاف بائسڈ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ آپ کے حق میں بائسڈ ہے, در حقیقت وہی آپ کو پروموٹ کر رہا ہے, وہ امریکی میڈیا ہو یا وہ دیگر یورپی میڈیا ہو. سو کتنی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے بین الاقوامی میڈیا سے؟
وہ ہمیں تو اور پتہ نہیں, لیکن وہ ہم سے انٹرویو بھی لیتے ہیں اور ہمارے جلسوں کو کوریج بھی دے رہے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا, خود کوریج دیتے ہیں. تو اس میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, ان کا اپنا کردار.
آپ سے براہ راست کبھی پاکستان کے اداروں نے کوئی سوال جواب کیا ہے؟
ہاں, وہ درنے کے دوران ہم نے, وہ جب وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوا تو اس کے پہلے مطلب ڈی جے آئی ایس پی آر سے بھی ملاقات ہوا تھا اور آئی ایس آئی کے کچھ آفیسر تھے اس کے ساتھ بھی ہوا تھا.
ابھی فوج کے سربراہ کے بیان کے بعد منظور پشتین, پاکستان کے کسی خفیہ ادارے یا پاکستان کے کسی سیکیورٹی کے ادارے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟
نہیں ہوئی ہے.
کسی طرح کے خطرات محسوس کرتے ہیں؟
وہ تو جو خان کینٹ میں کرنل کے ساتھ طالبان ہے, وہ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کال کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو, اور یہ کرنل بھی ہم لوگوں کو تنگ کرتا تھا وہاں, خان ہمارے دوستوں کو بھی, ہم کو بھی, اور خاص کر یہ طالبانوں کے ذریعے ہمیں تنگ کرتے ہیں.
تو طالبان دوسری طرف کھڑے ہیں آپ کے خیال میں؟ مطلب طالبان کے ذریعے تنگ کرتے ہیں آپ کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
ہاں ہاں، وہ جو مطلب یہ جو پاکستان زندہ باد موومنٹ ہے، ہم تو باتیں نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے سٹیج پہ کون کون ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہاں یہ گروپ والے ہیں، ان کے ساتھ وہ خان پینٹ میں رہتے ہیں اور وہاں ہمارے بہت سارے اسٹوڈینٹ ہیں، پھر اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. پتہ اگر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ تو وہی لوگ جو فوجوں کے گلے کاٹ رہے تھے وہاں کینٹ میں رہ رہے اور ہمیں بھی تنگ کر اور پاکستان زندہ باد موومنٹ بنایا ہے.
اچھا منظور صاحب، ہمیں آف کورس اتنا اندازہ نہیں ہوگا فاٹا کا یا اس علاقے کا جتنا آپ کو ہے یا ہمارے بہت سارے سننے والوں کو ہوگا، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ وار اگینسٹ ٹیررزم، اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنس تھے وہاں پہ پیس کو مینٹین کرنے کے، ملکس تھے جو لیڈ کرتے تھے، قبائلی ہیڈز تھے، سو جب وہ انسٹیٹیوشنز نہیں رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سیکیورٹی کا عمل دخل زیادہ ہونا بڑا فطری لگتا ہے. سو آپ کو وہاں پہ فاٹا کے اندر سیکیورٹی اداروں کی موجودگی یا زیادہ موجودگی، اس سے کیوں کر مسائل ہو رہے ہیں؟
نہیں، ہم تو اس بات پر نہیں ہے کہ اس کی موجودگی، ہم تو رویے کی بات کرتے ہیں اور وہاں ظلم کی بات کرتے ہیں. کہ مطلب آپ کو کیسا لگے گا جب آپ کے گاؤں میں کہیں سے فائرنگ کی آواز آ جائے اور گاؤں میں کلیئرنس بھی ہو چکا ہو، کسی کے ساتھ چاقو تک نہ ہو، پھر بھی پورے علاقے کو گھروں سے نکال دے، ماؤں بہنوں کے سامنے اس پر 8 دن تک 10 دن تک تشدد جاری ہو، تو کیا اگر اس کو امن کہا جاتا ہے؟ ہم تو بہت مطلب سادہ لوگ ہیں پہاڑ کے، اس طرح تو امن نہیں ہوتا ہے کہ آپ عام لوگوں کو مارو یا چیک پوسٹ پہ گالی دو، یہ امن قائم کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو یہ مطلب ہم نے اس چیز کی شکایت لگائی تھی. ہم سچ میں خدا کی قسم اپنے زندگی سے بے حد تنگ آ چکے تھے ان جو اعمال سے، ان کی وجہ سے. ہم نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ فوج کو واپس لے جاؤ یا آپ کی فوج کو ختم کرو یا آپ کو مطلب کوئی غیر قانونی ہمارے ساتھ انسانی ہمدردی رکھو. ہم نے کہا کہ بھائی جان آپ جو کچھ کرنا چاہے کرے، لیکن ہم کو عام عوام کو تکلیف نہ دے اور جو قانون میں ہے وہی بس وہی مانگا ہے.
ٹھیک، اگین میرا ایک پہلا بھی سوال تھا، اب پھر میں اسی کو دہرا رہا ہوں کہ آف کورس تحریک چلانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ منظور پشتین آپ ہمارے ساتھ ہیں،
میں نے آپ کو پہلے بھی جواب دیا کہ اگر آپ لوگ جلسے دیکھے، جلسے کے اندر آپ لوگوں نے چندہ دیکھ لیا ہے؟
صحیح
نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں؟
جی خبر مل رہی. جی ہاں،
اچھا ویڈیوز پڑے ہیں، ان میں جو لوگ دے رہے ہیں وہ جگہ نہیں مل پا رہی ہے. ہم جہاں پر بھی میٹنگ کرتے ہیں وہاں ہم چندہ کرتے ہیں، عام عوام سے چندہ کرتے ہیں، اور پھر قسمیاں کہتے ہیں کہ یہاں تقریباً 80% گاڑی ایسے ہیں جب ہم لوگ جلسے کے لیے آتے ہیں تو وہ صرف پیٹرول کے پیسے لیتے ہیں، کرایہ وغیرہ مطلب جو ایکسٹرا ہوتا وہ لیتی بھی نہیں ہے. یہ لوگ خود ویلنگ ہے، ان لوگوں کے مطلب جو یہاں عوام ہے وہ ان چیزوں سے تنگ ہے. اگر وہ تنگ نہ ہوتے، وہ بارش کے اندر بھی وہ جلسے میں کھڑے ہوتے، تو مطلب اگر وہ یہ عام عوام قربانی کے لیے تیار ہے، وہ پیسے نہیں، وہ سب کچھ کے لیے تیار ہے. وہ پیسے تو پیسے قسم سے، اگر میں ابھی کہوں کہ 10 کروڑ چندہ ضرورت ہے تو لوگ چندہ کر کے 10 کروڑ ایک گھنٹے میں چندہ جمع کریں گے.
یہ تو بہت بڑی پاور کی بات ہے. تو یہ بتائیں منظور پشتین، کیا آپ پھر اس طاقت کو کسی سیاسی تحریک میں، اس تحریک کو کسی سیاسی تحریک میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کتنی سیاسی فورسز اس وقت جو بڑی ہیں؟
سر جی ہم سیاست نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے جلدی یہ مسائل حل ہو جائے پھر ہم بیٹھ جائیں. یہ لوگ تو مطلب بہت گندی قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، اور وہ مجھے کہا کہ آپ پشاور میں جذب ہو گئے، 2 مہینے مسلسل مجھے راہ اور این ڈی اے تھا اور فلانے کا ایجنٹ کہتے رہے، کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں جذباتی ہو رہے ہو اس کے مقابلے میں، لیکن جب میرے منہ سے جذبات کے الفاظ نکل گئے تو اس نے کہا اچھا آپ نے غلطی، مطلب دوسرے کی جو غلطی ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. بی جے ایس پی آر تک انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے افغانستان اور ادھر لنک ہے، ہیلپ ہو رہی، مطلب وہاں تک یہ لوگ یہاں تک باتیں کر رہے ہیں. تو کوئی مطلب جذباتی بات، بے بنیاد باتیں ہوتی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتے. مطلب ہمیں لگ رہا ہے یہاں سے غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کہ ان کو سب کچھ کا حق ہے کہ اگر وہ کچھ کہے، بے بنیاد بھی کہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی بنیاد کی ثبوت کی بنیاد پر بھی بات کریں تو بھی ٹھیک نہیں ہوتی.
جی سامعین، منظور پشتین کا آپ نے انٹرویو سنا، ان سے ہماری یہ بات چیت کچھ دل لمحے پہلے ہم نے ریکارڈ کی تھی، اور وہ ان الزامات کی تردید کر رہے ہیں کہ کسی بھی غیر ملکی ایجنسی کے ساتھ یا ملک کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر جسور امام، اسد حسن کو اجازت دیجیے. اسپورٹس کا سیگمنٹ آج شامل نہ کر سکے اس کے لیے معذرت.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
حال ہی میں صوبہ بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معذور افراد سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو عملی شکل دے۔ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی افراد کے طبقے نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیے۔ بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم ہوسٹ کے ایگزیکٹو ممبر کرامت اللہ نے 2011 میں اس غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جو معذور افراد پر مشتمل ہے۔ کرامت اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
سن 2011 کے اندر ہم نے یہ انیشیٹو لیتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی اور ہم نے کام جو شروع کیا، پہلے جو ہمارا فرسٹ انیشیٹو تھا کہ جتنے بھی ڈسیبلڈ ہیں ان کو باہر نکالا جائے، اور ان کو جو سب سے پہلے پرابلم پیش آ رہی تھی موبائلٹی کی، جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان بیت المال سے رابطہ کرتے ہوئے ان کے لیے ویل چیئروں کا بندوبست کیا تاکہ وہ ویل چیئروں کے اوپر بیٹھ کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو، اور ہم جو ہے بہتر سے بہتر قانون سازی کرتے ہوئے ڈسیبلٹی کے اوپر کام کر سکیں۔ ہماری ان کاوشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو 7-8 سال کی اسٹرگل تھی، اس کے اندر بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جس نے بلوچستان ڈسیبلٹی بل جو ہے لاسٹ ایئر جون کے اندر پاس کر لیا، اور اس بل کی اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ایکٹ کے اندر ایک فٹ ہے، یہ جو جاب کا کوٹا ہے وہ پہلے 3% تھا، اس کو بڑھا کے 5% کر دیا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو جاب ہیں وہ علیحدہ سے ایڈورٹائز کی جائیں تاکہ ڈسیبل پرسن کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے کوٹے کے مطابق 5% جو ہیں جو جاب ہیں وہ اپنے میرٹ کے اوپر آتے ہوئے ان جابس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کریں۔ اسی طرح جو لیونگ کا انڈیپینڈنٹ لیونگ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ منتھلی جو ہے کچھ وظیفہ جو ہے وہ ڈسیبلڈ جو کہ جابس نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈسیبلٹی ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ کسی قسم کا کام کر سکے، ان کو وہ منتھلی جو ہے وہ وظیفہ دے۔
کرامت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں مکمل تعداد بتائیں کہ بلوچستان میں کتنے معذور افراد پائے جاتے ہیں۔
باقاعدہ جب سینسس ہو رہا تھا تو بہت بھرپور کمپین بھی چلائی تھی کہ سینسس کے اندر ہمیں جو ہے کاؤنٹ کیا گیا، جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہمارا ایک کیس لگا تھا جو کہ ہم نے ون کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرسن وتھ ڈسیبلٹی، ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر وتھ ڈسیبلٹیز کو خاص انکلوڈ کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا اور ہم اس طریقے سے کاؤنٹ نہیں ہو سکے جو کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا۔
دوسری طرف شازیہ بتول نے، جو کہ معذور خواتین کے ایک گروپ ویمن بریک اینڈ بیریئر کی ممبر ہے، نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ ایک تو ان کو گھر سے نکالنا، کیونکہ جیسے ہم لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں تو ایک فیمیل کے لیے نکلنا بہت مطلب ایک جو نارمل بھی ہوتی ہے بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہے، اس کے لیے اتنا نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں اس کے لیے تو اور بھی مشکلات ہوتے ہیں، ان کو ہم نے گھر سے نکالا۔ اس سے پہلے میں نے ڈسیبلٹی پہ اس لیے کام نہیں کیا کہ میں زیادہ فیل نہیں کرتی تھی اس چیز کو نا، کیونکہ ان کے مشکلات، ان کے مطلب جتنے ایشوز ہیں ان کے رائٹس پہ پھر پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
جبکہ بلوچستان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر مسرت جبین نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
تھرو آؤٹ بلوچستان ہم ان کی رجسٹریشن کر کے منگا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے گزارا الاؤنس بنا کرنا ہے، کیونکہ اس کے سوشل ویلفیئر نے ان کے لیے سی ایم سے درخواست کی تھی کہ ان سب کو گزارا الاؤنس دیا جائے، کیونکہ تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی، جو ایجوکیشن حاصل کر سکتے ان کو ایجوکیشن دیں گے और जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं उनको मॉडर्न वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं जो ट्रेड इन हैं। इनका जो बिल पास हुआ है उसमें हमने इनके लिए जो है 2% से 5% कोटा नौकरियों में करवा दिया हुआ है। इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए ताकि इनका गुजारा अलाउंस भी शुरू हो जाए। इनके लिए जो है गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्कूल बना दिए हुए हैं।
इस सवाल के जवाब में कि हुकूमत इस इकदाम को कब तक अमली शक्ल देगी, उनका कहना था कि हुकूमत के काम में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।